وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بهيهم اهتديتم اهتديتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. آپ حضرات کو بہت ہی یہ معلوم ہے کہ میں نے آپ سے بھی اور اپنے خالق سے بھی اپنی زندگی سے بھی یہ عہد کیا تھا اور اسی ممبر پر آپ حضرات کے سامنے اس عہد کو بارہا دکھا چکا ہوں. سادنے دیس جہاں دیگر مسائل اور دیگر دینی گفتگو میرے پروگرام میں شامل ہوگی وہاں خصوصیت کے ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ان کے فضائل و مناقب میری مذہبی سرگرمیوں کا جس میں لاجن پک ہو گئی چاہے اس راستے میں بڑی سے بڑی قربانی نویش کرنی پر جائے گی. میں نے آپ سے عہد کیا تھا کہ میں حسب المقدور حسب استطاعت اس سے گریز نہیں کروں گا. قانون خداوندی کے ساتھ برتر اقتدار نہیں ہے بلکہ اس کی تمام تر سرگرمی اس قانون کی پابند ہے. جو قانون انگریز نے مسلمانوں کی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے مسلمان مسلمان قوم پہ مسلط کیا تھا. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی شخص بھی غافل نہیں. سن 47 سے لے کر آج تک ہر حکومت اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ اسلام نافذ ہونا چاہیے, ہم کوشش کر رہے ہیں. پبلک کا ہر آدمی سراپا مطالبہ بن گیا ہے کہ اسلام ہونا چاہیے, اسلام نافذ ہو. اور سیاسی جماعت کا ہر لیڈر, ہر قائد یہی مطالبہ کرتا ہے کہ اسلامی نظام کا نفاذ جلد از جلد ہونا چاہیے. مذہبی قائدین, مذہبی لیڈر خالص مذہبی تنظیمیں اور جماعتیں بھی یہی مطالبہ کرتی ہیں کہ اسلامی نظام کا نفاذ جلد از جلد ہونا چاہیے. گویا یہ مطالبات اور خود حکومت کی طرف سے, جو حکومت بھی 47 سے آج تک برسر اقتدار آئی, ان کی طرف سے بار بار اس مطالبے کے جواب میں یہ کہنا کہ ہم رات دن اسلام ہی کی طرف دوڑ رہے ہیں کہ اسلام آ جائے, اسلام نافذ ہو جائے, یہ تمام واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ پاکستان میں 47 سے لے کر آج تک اسلامی نظام کی ہم حکومت نہیں, انگریزی نظام کی حکومت ہے. ایسی حکومت ہے, ایسی حقیقت ہے کہ جو کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا کہ موجودہ نظام اسلامی نظام نہیں بلکہ ایک انسان کا بنایا ہوا نظام ہے, اور انسان بھی وہ کہ جو مسلمان نہیں بلکہ کافر اور انگریز. جس نظام کی پابند میرے ملک کی انتظامیہ یا حکومت یا ارباب اقتدار, میرا یوں سمجھیے کہ ایک عرصہ سے ہم کافرانہ نظام کے زیر اعتاب ہیں. نہ یہ کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے اور اس غلطی کے عوض میں ہمیں سزا دی جاتی ہے, رہی یہ بات کہ اگر ایک شخص باقاعدہ اس نظام کا حلف دے چکا ہے کہ جس نظام کو وہ خود بھی مانتا ہے کہ یہ اسلام نہیں, بہی عامہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس نظام کی بالادستی کو قائم کرنا ہے, قائم رکھنا ہے, اور جس کے خلاف ورزی برداشت نہیں کرنا, تو میں آپ حضرات کو دیانتداری کا واسطہ دے کر کہوں گا کہ اس کے مقابلے میں اس شخص کو کیا کرنا چاہیے کہ جس کا دعویٰ یہ ہو کہ میں اسلام پہ چلوں گا, اسلام کی دعوت دوں گا, اسلام کے خلاف کوئی سرگرمی برداشت نہیں کروں گا, تو کیا اس اسلام کے ترجمان کو, اسلام کی بات کرنے والے کو ہتھیار ڈال دینے چاہیے یا اسے کافری نظام سے ٹکرا جانا چاہیے؟ ایک دو ٹوک سی واضح سی بات ہے, جسے سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. سادے سے سادے آدمی کو بھی سمجھائی جا سکتی ہے یہ بات کہ اگر آپ اسلام کا نام لیں گے تو لازمی بات ہے کہ آپ کی لڑائی اس شخص سے جاری رہے گی کہ جو اس نظام کا پابند نہیں بلکہ وہ کسی اور نظام کا پابند ہے, اور اسی کی بالادستی کی وہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم اس قانون کی بالادستی منوائیں گے. تو اس سے آپ کی لڑائی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نظام یکسر تبدیل نہ ہو جائے. ہاں ایک صورت ہے لڑائی کے ختم ہونے کی کہ اسلام کا ترجمان ہتھیار ڈال, اسلام کا نام لینے والا وہ راستہ چھوڑ جائے, اسلام کرنے والا وہ اس نظام کے سامنے گردن جھکا دے کہ جس نظام کو اس نظام کے چلانے والا بھی کہتا ہے کہ غیر اسلامی ہے, اور یہ اسلام کا ترجمان بھی کہتا ہے کہ غیر اسلامی ہے, اور ملک کا بچہ بچہ کہتا ہے کہ غیر اسلامی ہے,
پھر ایک ہی صورت ہو جائے گی کہ لڑائی نہ ہو، اختلاف نہ ہو، کہ یہ اسلام کا نام لینے والا شخص اپنی تمام تر سرگرمیاں چھوڑ کر اس کفری نظام کی بالادستی کو قبول کرتے ہوئے یہ اعلان کر دے کہ میں آئندہ اسلام کی بات نہیں کروں گا، تو پھر شاید وہ اطاعت سے بچ جائے، یا وہ کوئی ایسا مصلحتانہ راستہ نکال لے، یا اس میں مدانت کر جائے، یا لگی رسی بات کہہ جائے، یا کوئی راستہ اختیار کر لے تو شاید وہ بچ جائے گا. لیکن اگر اس کا پروگرام یہ ہو کہ میں نے غلط نظام کو نہیں ماننا، غلط نظام کی تائید نہیں کرنی، غلط نظام کے ہاتھ سے بیعت نہیں کرنی، غلط نظام لگانا، غلط نظام کے ہاں میں ہاں نہیں ملانا، غلط نظام کی آواز میں آواز نہیں ملانا، غلط نظام کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا ہے، اگر کسی شخص نے اپنے ساتھ یہ وعدہ کر لیا اور یہ فیصلہ کر لیا تو یہ ناممکن ہے کہ وہ عتاب سے بچ جائے. اگر عتاب سے بچا جا سکتا کہ غلط نظام بھی نہ مانا جائے، اس کے خلاف بھی آواز اٹھے، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بھی بات کی جائے، اور پھر اس کی گرفت سے اس کے حساب سے بچ جایا جائے، اگر ایسا ممکن ہوتا تو نواسا رسول کربلا کی زمین پہ کبھی نہ کرتا. گویا یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی شخص بھی میں سمجھتا ہوں کہ انکار نہیں کر سکے گا. جب ہمارے ملک کا ہر بچہ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ موجودہ نظام اسلامی نہیں بلکہ اس کو اسلامی بنانا ہے، مشاورتی کونسل اس کے لیے، شرعی عدالتیں اس کے لیے، حکومت کی شب و روز کی تگ و دو اسی کے لیے، شورا کے ممبران کی مختلف میٹنگیں اسی کے لیے کہ نظام اسلام کے مطابق بن جائے، تو جب تک آپ کا نظام اسلام کے مطابق نہیں ہے اس وقت تک کیا ہم پابند ہیں کہ ہم کفری نظام کی بات کے سامنے گردن جھکا دیں؟ ہمیں شرعی طور پہ کوئی آدمی قائل کرے کہ کیا پھر بھی ہم پابند ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پابند ہیں اور خلاف ورزی کی صورت میں آپ کو سزا دی جائے گی تو پھر مجھے کہنے دیجئے ہم مظلوم ہوں گے، آپ ظالم ہوں گے. اگر یہ بات گوارا نہ ہو کہ ہم ظالم نہیں بنتے تو میں پھر سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کا بچہ بچہ یزید کو ظالم کیوں کہتا ہے اور حسین کو مظلوم کیوں کہتا ہے؟ اگر وہاں بات یہی ہے کہ یزید کا نظام غلط تھا اور حسین نے نہیں مانا تو حسین مظلوم بنے، یزید ظالم بنا، تو جس نظام کو آج آپ غلط مانتے ہیں اگر میں اسی کی بات نہیں مانتا تو مجھے مظلوم ہونا چاہیے، آپ کو ظالم ہونا چاہیے؟ تو گویا لڑائی ظالم و مظلوم کی ہے، لڑائی غیر اسلامی آئین اور اسلامی دستور کی ہے، لڑائی کفری نظام اور اسلامی نظام کی ہے. اس بنیاد پر یہ عتاب برابر جاری رہے گا. یہ اس وقت تک عتاب ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ مولوی دیکھ نہ جائے، جب تک کہ مولوی ضمیر دیکھ نہ ڈالے، جب تک کہ وہ بے ایمان نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ باطل کے ہاں میں ہاں نہ ملا ڈالے، اس وقت تک یہ عتاب ختم نہیں ہو سکتا. نہ میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہو جائے گا، نہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ختم ہو جائے گا. یہ عتاب مسلسل جاری رہے گا تاکہ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ ہتھیار ڈال دے، یا کفری نظام ہتھیار ڈال دے، یا اسلام کا نام لینے والا ہاتھ جوڑ دے. یہ تو آگے میدان میں بات چلے گی کہ دونوں میں سے کون ہتھیار ڈال دے. جہاں تک میں نے تاریخ کا مطالعہ کی ہے تو جس شخص نے خلوص نیت سے آواز اٹھائی وہ تادم عزیز لڑتا رہا، کئیوں کے جنازے جیل سے نکل گئے، کئیوں کو زہر دے کے مار دیا گیا، کئیوں کی لاشیں نیزوں کی انیوں پہ لٹکا دی گئی، کئیوں کے جسم تیروں سے چھلنی کر دیے گئے، کئیوں کے وجود پہ لوہے کی تنگیاں رکھ کے چمڑی اجھیڑ لی گئی، کئیوں کو لوہے کے کڑاہوں میں تیل گرم کر کے جلا دیا گیا، کئیوں کو ملک بدر ہونے پہ مجبور کر دیا گیا، کئیوں کو جلاوطنی پہ مجبور کر ڈالا گیا، کئی ایک کو زمین میں گڑے کھود کر زندہ دھنسا تو دیا گیا، کئی ایک کو مختلف جابر حکومتوں کے دور اقتدار میں کوڑوں کی سزائیں دی گئی، مدت ہاں مدت تک جیلوں میں رکھا گیا، جزیرہ انتظام کی سزائیں دی گئی، کالے پانی کی سزائیں دی گئی، اور بغیر غیر معینہ مدت کے لیے جیلوں میں درخت چھوڑا. لیکن تاریخ بتلاتی ہے کہ جو دین کا صحیح نمائندہ تھا وہ مٹ ہو گیا، جھکا نہیں. حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. میں بارہا آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ان کو بھی شرارتی کہہ دیجئے کہ جو اپنی جان تک کا نذرانہ دے گئے اور جھکے نہیں ہیں. بات تو سمجھنے کی ہے بھائی، اگر میں بات غلط کرتا ہوں اور وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے میں واقعی مجرم ہوں، اگر میں بات وہ کہتا ہوں جو حدیث کے مطابق نہیں ہے میں مجرم ہوں، اگر میں نے بات وہ کی ہے کہ جس بات کو 1400 سال کی امت نہیں کہتی آئی، پھر بھی میں مجرم ہوں. اگر میں نے وہ مسئلہ بیان کیے کہ جس مسئلہ پر 1400 سالہ امت کی مہر نہیں ہے، پھر بھی میں مجرم ہوں. لیکن اگر میں بات وہ کرتا ہوں جو قرآن کہتے ہیں، وہ کہتا ہوں جو سنت کہتی ہے، وہ کہتا ہوں کہ جس پر صحابہ تابعین آئمہ مجتہدین اور 1400 سال کی مسلم قوم کی مہر تصدیق ہے، تو پھر اس کے برعکس جو عتاب کرے گا وہ ظالم ہوگا، جو اس کے ظلم کو سہے گا اسے مظلوم ہونا چاہیے. باقی میں آئیے میری یاد کے نہیں، تو میں نے عرض یہ کیا آپ سے کہ یہ اطاعت تو مسلسل جاری رہے گا. کئی ایک لوگ کہتے ہیں آج جیل، پھر کل پھر جیل، پرسوں پھر جیل. سوال یہ ہے کہ کبھی آپ نے اس بات پہ بھی غور کیا کہ جیل آئی کیوں، وجہ کیا بنی، اسباب کیا بنی؟ اگر آپ نے عموماً، میری عادت ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے، میری ان پہ تنقید نہیں، کہ وہ اپنی زندگی کے مختلف حالات کو جگہ جگہ بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن میری عادت نہیں. الحمدللہ پورے ملک میں کوئی آدمی آپ کو یہ نہیں بتلائے گا کہ میں سفر کر کے گیا ہوں اور میں نے وہاں کوئی اپنی داستان سنائی ہو کہ میں نے یہ کیا ہے. یہ عادت نہیں. اور آپ کے سامنے بھی میری زندگی کے کچھ لمحات ہیں، یہاں بھی میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ کو اپنی داستان سناؤں، ورنہ آپ کو حقیقت حال معلوم ہوگی کہ کس قدر ظلم و ستم کی وادیوں سے گزر کر میں نے آپ کے شہر میں آواز حق بلند کی ہے. 1974 تاریخ ختم نبوت سے لے کر آج کے دن تک جیلوں کی مقدمات کی لائن تو لگ گئی، لیکن میں نے اپنا موقف نہ بدلے نہ آئندہ بدلوں گا. اس شخص کا ذہن غلط ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جبر سے دین چھڑا لیا جائے گا، یہ اس کا خیال بالکل غلط. اور وہ جنت الحماقہ میں بستے جبر سے دین نہیں چھوٹا کرتا، تشدد سے دین کوئی نہیں چھوڑتا. جو تشدد میں آ کے دین چھوڑے گا وہ دین دار تھا ہی کب. دین کو ترک نہ کیا جائے، دین ہر حال مقدم رہے، باقی سب چیزیں اس کے بعد رہیں. تو میں نے آپ سے عرض یہ کیے کہ آپ بارہا سوچتے ہوں گے، لیکن اگر میں آپ کو گاہے بگاہے اپنے حالات سے واقف رکھتا تو شاید آج آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. لیکن میں نے یہ سمجھ کر کہ یہ میری زندگی سے متعلقہ مسائل ہے، میں انہیں کو کیوں سفید کی زینت بناتا رہوں، میں نے آپ کے سامنے وہ حالات نہ رکھے جس کی وجہ سے آج آپ کو غور کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ایسا مسلسل کیوں ہے، ایسے حالات کیوں ہیں. میں آج بھی اپنی اسی عادت کے مطابق تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. زندگی کا ایک مختصر سا حصہ آپ کے سامنے ہے، اور خود اگر آپ کی مرضی چاہے آپ مطالعہ کر لیجئے. مختصرا یہ کہتا ہوں کہ 1974 سے لے کر آج کے دن تک یہی حکومت، یہی موجودہ انتظامیہ، یا اسی قسم کی انتظامیہ مقدمات تو بناتی آئی، جیل میں ڈالتی آئی، لیکن کسی ایک مقدمے کو بھی اپنے دور اقتدار میں اپنے ججوں سے میرے خلاف ثابت نہیں کرا سکی. کوئی جج، کوئی عدالت مجھے سزا نہ دے سکی. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حکومت ان کے ہاتھ میں، اقتدار ان کے ہاتھ میں، قلم ان کے ہاتھ میں، تاؤٹ گواہ ان کے ہاتھ میں، لیکن پھر بھی آخرکار وہ عدالت کے سال کے بعد، دو سال کے بعد کیوں کہتی ہے کہ آپ کو باعزت طور پہ بری کیا جاتا ہے؟ ظالم، اگر میں آج باعزت طور پہ بری ہوتا ہوں تو کل جیل میں کیوں ڈالا؟ کوئی بھی ایک کیس وہ اپنے معیار پر کے جو ان پہ اعتراض ہے اس پہ پورا نہیں اتار سکتے. 1974 سے لے کر آج تک الحمدللہ وہ کسی کیس میں سزا نہیں دے سکے اور نہ آئندہ دے سکیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ان کے کارندے تقریر نوٹ کرتے ہیں وہ ہر پورے لکھتے ہی نہیں، ان کی ڈائری پوری نہیں ہوتی، اول نمبر پہ فیل ہو جاتے ہیں جب یہ سوال ہوتا ہے تم نے تقریر پوری لکھی نہیں، یہ قابل اعتراض نوٹ لکھے. یہ بھی کوئی بات ہے ایک آدمی کی گھنٹے کی تقریر ہو اور آپ اس میں سے 10 منٹ کے الفاظ لکھ کے لے جائیں، کیا معلوم مقرر نے یہ الفاظ کس سیاق میں کہے، کس سواق میں کہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ کسی اور کتاب کا حوالہ دے کے بات کہیے، کسی اور آدمی کی بات نقل کی ہے، یا اس کو کسی تاریخی کتاب سے نوٹ کیے، یا کسی روایت کا ترجمہ کیے اور آپ نے روایت معلوم ہی نہیں کی اور ترجمہ لکھ لیے. کیا معلوم جب آپ نے اول سے آخر تک تقریر نوٹ ہی نہیں کی ہے تو پھر آپ کو اس میں پیش کرنے کے لیے کیسے آ گئے ہیں، اور یہ کیسے آپ نوٹ لکھ کے لائے جو قابل اعتراض ہیں، آپ کی نظر میں قابل اعتراض ہیں؟ تو یوں تو بھائی ایک شخص قرآن سے الفاظ لکھ کے لے جائے، لا تقربوا الصلاۃ، کہ قرآن کہتا ہے نماز کے قریب مت جاؤ، الفاظ تو قرآن کی ہی، حلف دیا جا سکتا ہے کہ قرآن ہے، قسم اٹھائی جا جا سکتی ہے کہ قرآن ہے، مسجد میں کھڑے ہو کے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی قرآن نے یہ الفاظ لا تقرب الصلاۃ اسی سیاق کو سبق میں کہے ہیں کہ نماز بالکل نہ پڑھو، یا اس کے آگے یا پیچھے کوئی اور حکم بھی ہے کہ جس صورت میں منع کیا گیا؟ تو جب اس کی اس آیت کے اگلے الفاظ دیکھے جائیں گے وانتم سکارا، کہ اللہ کی کتاب کہتی ہے اس وقت نماز کے قریب مت جائیے جب تم نشے کی حالت میں ہو، تو لازمی بات ہے کہ جس نے یہ کہا تھا قرآن کہتا ہے نماز نہ پڑھو وہ جھوٹا قرار پائے گا، کیوں کہ قرآن کہتا ہے نماز تو فرض ہے پڑھو، لیکن نشے کی حالت میں نہ پڑھو کہ وہ نماز نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو بیان ہی اسی طرح لا تقرب الصلاۃ کی حرکات کرتے ہوئے لوگ ہماری ڈائریاں ادھوری لکھتے رہ جاتے، قرآن کی آیات نہیں لکھتے، احادیث نہیں لکھتے، تاریخی حوالات نہیں لکھتے، کسی کتاب کا حوالہ دو وہ نہیں لکھتے، بات کا سیاق و سباق نہیں لکھتے، ادھورے نوٹ لکھے، پھر ان کی کانٹ چھانٹ رپورٹر نے کی، رپورٹر کے بعد اس کی کانٹ چھانٹ کتوالی بھی ہوئی، کتوالی کی کانٹ چھانٹ کے بعد پھر اس کی کانٹ چھانٹ پی ڈی ایس پی کے پاس ہوئی، پی ڈی ایس پی کے بعد پھر اس کی کانٹ چھانٹ ایس پی افسر میں دفتر بھی ہوئی، پھر اس کے مختصر نوٹ لے کر انگریزی میں ٹائپ کر کے کمشنر کو بھیجے گئے، کمشنر سے آگے ہوم سیکرٹری کو، آگے چلتے گئے، گویا آخر تک جاتے ہوئے ایک گھنٹے کی تقریر سے دو تین لفظ رہ جاتے کہ انہوں نے کہا کہ آگ لگا دو، مار دو، بھاڑ دو۔ بھائی کب کہا، کس سیاق و سباق میں کہا، کس کو کہا، کس کے متعلق کہا؟ یہ کچھ نہیں ہوتا، آڈر آ گئے گرفتار کر لو فوراً، اس سے بڑی زیادتی اور ظلم نہیں ہوگا جو آج مسلم قوم پر میرے ملک میں ہوتا ہے۔ دو دو ٹکے کی آدمی ہمارے گویا رپورٹر بنا کے بٹھا دیے گئے جو تاریخ کو سمجھ نہیں سکتے، الفاظ تک نہیں لکھ سکتے، روزے کو زہد سے روزہ لکھتے ہیں، اس کو ان کی لکھی ہوئی ڈیری میں ہم قابل گردل زدنی ہیں، جن کو لفظ تک لکھنا نہیں آتا، جن کو سمجھ نہیں کہ مقرر کہنا کیا چاہتا ہے، اس کا موقف کیا ہے، بات کیا کہنا چاہتا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ حتیٰ کہ یہ ظلم بھی ہوا، جیسے مثلاً اب تازہ بات میں آپ کر سکتا ہوں، شاہ جیونا منڈی میں رات کو میں نے تقریر کی، کوئی رپورٹر نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے انتظامیہ کو کہ وہاں جلسے، مختصر سی تقریر تھی، میں نے وہاں کوئی آدھ پون گھنٹہ یا گھنٹہ تقریر کی ہوگی۔ تقریر سے دوسرے تیسرے دن باہر جا کر ایک سیاسی وڈیرے کے اشارے پر، ایک سیاسی ہٹلر کے اشارے پر، ایک سیاسی گویا بارہ دستی اختیار کرنے والے انسان کے اشارے پر، دوسرے تیسرے دن باہر جا کے حوالدار وہاں بستی سے مختلف لوگوں سے جملے پوچھتے، مولوی کی تقریر ہوئی، ہوئی ہے جی، کیا کہا، کچھ کسی نے کہا، کچھ کسی نے، وہ جمع کر کے ڈائری لکھی گئی، اور وہ ڈائری جناب پہنچتی ہے ہوم سیفٹی تک، ڈائری پہنچتی ہے کمشنر تک، وہ کہتے ہیں شام جی میں منڈی میں یہ کہہ دیا، فلاں کہہ دیا۔ بھائی جب رپورٹر ہی موقع پہ موجود نہیں ہے، خدا کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں، میرے جنگ کا ایس پی اور ڈی سی قرآن سر پہ رکھ کے کہہ دی کہ اس تقریر میں ان کا رپورٹر موجود تھا، میں ظالم اور وہ مظلوم۔ دو لفظوں میں بات ختم ہوتی ہے، میں انہی کے اعتماد کرتا ہوں، وہ حاجی صاحب ہیں قرآن سر پہ رکھ کے کہہ دیں کہ ان کے رپورٹر نے موقع پہ میری ڈائری نوٹ کی ہے، تو میں مسلم ہوں۔ لیکن جب موقع پہ رپورٹر موجود نہیں، تو جناب والا دوسرے تیسرے دن جو ڈائری نوٹ ہوتی ہے، اس ڈائری پہ جیل میں رکھنا کہاں کا انصاف ہے؟ اس ڈائری پہ کسی ایک آزاد شہری کی آزادی پہ قدغنیں لگانا، اس کے راستے روکنا، یہ کوئی انصاف نہیں، اور میں اس بے انصافی کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ یہ تم اپنے ذہن سے بات نکال دو کہ تمہاری بے انصافی کے آگے گردن جھکا دی جائے۔ میری مختصر گزارشات کے بعد مزید یہ کہنا چاہتا ہوں، بہرحال یہ سوال تو ذہن میں رہتا ہے، اتنے مقدمات کیوں، اتنے پرچے کیوں؟ وجہ ذہن میں آتی ہے بات یا نہیں آتی؟ بولیے نا، آتی ہے نا ذہن میں بات؟ اتنے پرچے، اتنے مقدمات کیوں؟ کہنے کے لیے میں واضح کرنا چاہوں گا کہ کیوں، سوال یہ ہے، آپ کے ملک میں ایک کتاب چھپتی ہے، کیسے راشد وہ کسی کی ہو، اس کا مصنف کوئی ہو، اس کتاب میں، اور کتاب بھی عام فہم نہیں، مثال کے طور پہ کہتا ہوں، کتاب بھی اللہ کی، کہ جس کا ایک شخص ترجمہ لکھتا ہے، اور ترجمے کے ساتھ ساتھ مختصر مختصر نوٹ اس کے حاشیہ پہ دیتا ہے قرآن آیات کی وضاحت کے لیے، اور وہ اس وضاحت میں قرآن کے حاشیہ پہ یہ لکھ دیتا ہے، ترجمہ کرنے کے بعد ان آیات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ لکھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویاں پاک نہیں.
خیر یہ لعنت بعد میں, پہلے بات سمجھنے کی کوشش کرو.
پہلے فرمائیے ذرا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ قرآن کا ترجمہ ملک میں چلے اونچی آواز سے, اس کی اشاعت ہو, اگر توجہ کیجیے, اگر اس کی اشاعت ہوتی ہو, ملک میں یہ ترجمہ تقسیم ہوتا ہو اور اسے لوگ پڑھتے ہو, اور باوجود حکومت کے نوٹس میں لانے کے قرآن حکیم کے اس ترجمے کو کہ جس ترجمے کے حاشیہ پر یہ تحریر ہے کہ نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویاں پاک نہیں ہیں, اس کی ضبطی کے متعلق درخواستیں دی جائیں, ریزولیشن پاس کرائے جائیں, ارتجاع کی جائے, اور یہ کہا جائے کہ یہ ملک میں فسادات اور انتشار پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے, مسلمان کو اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی کو پاک سمجھتی ہے, ہر بیوی کو مقدس اور مطہر سمجھتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ مسلم قوم کا بچہ بچہ جب نبی کی ازواج کا نام لیتے تو صرف پیغمبر کی بیوی نہیں کہتا بلکہ لفظ ہوتے ہیں ازواج مطہرات, اور جب بھی یہ لفظ زبان سے آئے ازواج مطہرات کا تو اس سے ابو بکر کی بیویاں مراد نہیں ہوتی, اس سے عمر کی بیوی مراد نہیں ہوتی, اس سے عثمان و علی کی زوجہ مراد نہیں ہوتی, اس سے اتابعین کی ازواج مراد نہیں ہوتی, اس سے اور یا اللہ کی بیویاں مراد نہیں ہوتی, بلکہ جب بھی کسی مسلم بچے کی زبان پہ لفظ آئے گا ازواج مطہرات تو ہر سین خود بخود سمجھتے ہیں کہ اس سے نبی کی بیویاں مراد, سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا, اور یہی وجہ کہ حکومت کو یہ قانون بنانا پڑا کہ اگر کوئی شخص ازواج مطہرات کے خلاف بکے گا تو اسے 3 سال سزا دی جائے گی. تو مانا یہ نکل آیا کہ ازواج مطہرات کا لفظ یہ مخصوص ہے پیغمبر کی بیویوں کے لیے, اور مطہر کا معنی آپ جانتے ہیں کہ پاک ہوا کرتے. اب اس کے برعکس ایک شخص یہ تحریر کرتے کہ یہ حقیقت ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں پاک نہیں تھی, معاذ اللہ, نکرے کفر کفر نواشد, اور یہ بات وہ کسی عام فام رسالے میں یا کسی عام چھوٹے سے پمفلٹ میں بھی نہیں لکھتا, قرآن کے حاشیہ پہ لکھتے, اللہ کی کتاب کے حاشیہ پہ لکھتے. گویا دو جرم, ایک یہ کہ نبی کی بیویوں کو ناپاک کہہ رہا ہے, اور دوسرا جرم یہ کہ پھر اللہ کی کتاب کے حاشیہ پر اتنی بڑی زیادتی. تو لازمی بات ہے کہ اس ذریعے سے ملک میں فساد پھیلے گا یا نہیں پھیلے گا, آپ بتلائیں دیانتداری سے, اتنا ہوگا یا نہیں ہوگا, شرارت پھیلے گی یا نہیں پھیلے گی. اب اگر یہ کہا جائے کہ بھائی اس ترجمے کو ضبط کر لیا جائے, یہ قرآن کا ترجمہ نہیں بلکہ یہ تو اللہ کے پیغمبر کے دین کی بنیادیں اکھیڑنے کے لیے اللہ کی کتاب پہ زیادتی کی گئی ہے, اور اس ترجمے کو ضبط بھی نہ کیا جائے بلکہ اس کی اشاعت ہوتی رہے, ہزاروں کی تعداد میں وہ پریس سے چھپتا رہے, ملک میں تقسیم ہوتا رہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کے بعد جس نے مذہبی سرحد کو سنبھالنے کی ذمہ داری لی ہے, جس سے مراد میری مذہبی طبقہ اور علماء ہیں جو مذہبی سرحد پہ لڑتی کہ کوئی بھی مسئلہ دین کا بدلنے کی کوشش نہ کر سکے, انہیں مذہبی سرحدوں کی حفاظت کے لیے میدان میں اترنا چاہیے یا نہیں؟ اسی آواز سے اترنا چاہیے نہیں. مثلاً کتاب چھپتی ہے, اس میں کمیونزم کی سوشلزم کی دعوت ہے, اور سکولوں میں کالجز میں اسے تقسیم کیا جاتا ہے, حکومت تڑپ جاتی ہے یا نہیں تڑپ جاتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظریے پاکستان کے خلاف لٹے چلے, اس سے نئی نسل تباہ ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی, پمفلٹ چھاپنے والا گرفتار ہوتا ہے, پریس سخت ہوتے ہیں, سزائیں ملتی ہیں. کیوں؟ کہ ہمارا ایک نظریہ ہے اور یہ کتاب بنیادی نظریے کے خلاف ہے, اسے فوراً ضبط کر لیا جاتا ہے. تو بات اس کے خلاف, اس کفر کے خلاف, اس کے حیائی کے خلاف ایک مذہبی ترجمان کو بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے؟ بچے بھی بیٹھے ہو, ڈر سے نہیں, میری روح رعایت سے نہیں, میرے ساتھ کسی تعلق کی بنیاد سے نہیں, تم نے بھی خالق کو جان دینا ہے, میں نے بھی اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے, اس کو حاضر ناظر کر کے کہیے کہ آپ کا دل مانتا ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے. سچی بات کہتے ہو؟ اگر آپ کا دل مانتا تو آپ کھڑے کیجیے, نہیں مانتا. آپ آئیے اگلی بات پہ, جب آپ یہ مان گئے تو نمبر دو یہ ہے, حق نواز اس کے خلاف آواز اٹھاتے, وہ نہیں اٹھاتا یا وہ نہیں اٹھاتا, نہیں سمجھ آئی بات؟ وہ نہیں اٹھاتا یا وہ نہیں اٹھاتا، ایمانداری سے بتلائیے وہ مجرم ہے یا یہ مجرم ہے؟ اگر آپ کا دل مانتا ہے کہ بات تو سچی ہے، آواز بھی اٹھنا چاہیے، مطالبہ بھی ہونا چاہیے، اپنی قوم کو اس غلط نظریے سے آگاہ کر کے اس کے ایمان کا بھی تحفظ کرنا چاہیے، اگر آپ کو یہ بات سچی معلوم ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر یہ آواز بلند کرے اور وہ نہ کرے یا وہ نہ کرے یا وہ نہ کرے تو مجرم وہ ہے یا یہ ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات ابھی جو میں نے عرض کر دی ہے؟ میں مجرم ہوں؟ بولیے نا، یہ میں تو جواب دے نہیں ہوں، میں اس بات کا جواب دے ضرور ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے مجھے جوتے ماریے، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کو مجبور کیجیے جو آواز نہیں اٹھاتا۔ میرا کیا جرم ہے اگر میں نے آواز اٹھائی ہے اور بات سچی کہیے تو کیا سچ کہنا جرم ہے؟ اٹھیے وہاں سے، اس کا میرے تو میری کیس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بھی کہنے لگ جائے وہ بھی کہنے لگ جائے، وہ بھی ہر کوئی آزاد ہے، اس کی اپنا ذریعہ ہے، اس کا اپنا عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگ بذامِ خیک ہی اللہ میں ہوں، انہیں معلومات نہ ہوں، یہ بھی تو بات ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی، بذامِ خود ہی ایک شخص علامہ مفکر اور نامعلوم کیا کیا ہو اسے معلومات ہی نہ ہوں، تو شاید وہ اس وجہ سے شریف بنا ہوا ہو کہ اس کی معلومات نہیں ہے، وہ بات نہیں کرتا، لوگ کہتے ہوں گے یہ تو شریف ہے فلاں شرارتی ہے۔ نہیں نہیں، یہ بات جو پڑھے گا جو بے ایمان نہیں اور اس کے دل میں ضمیر ہے وہ تڑپ جائے گا۔ بلکہ میں کھلے دل سے کہتا ہوں کہ یہی تحریر اگر ڈپٹی کمشنر پڑھے گا اور وہ واقعی مسلمان ہے تو تڑپ جائے گا، اگر یہی تحریر گورنر نے پڑھ لی وہ تڑپ جائے گا، اگر وہ صحیح کلمہ پڑھتا ہے تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ کا، اس کا دماغ، اس کی سوچ، اس کا ضمیر اور دل برداشت نہیں کرتا کہ اس کے پیغمبر کی بیویوں کو ناپاک کہا جائے، جو پڑھے گا تڑپ جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ دینی معلومات نہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں مجرم گردانتے ہیں، پھر حقیقت ان کی غفلت ہے، وہ اگر پڑھ لیتے تو میری طرح وہ بھی تڑپ جاتے۔ بات میری آپ کے ذہن میں آئی نہیں آئی؟ میں نے عرض یہ کیا کہ اس قسم کی تحریر اگر ملک میں چلتی ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی آواز سے ایسی تحریر کو ضبط ہو جانا چاہیے یا نہیں؟ ایسی تحریر لکھنے والے کے خلاف قانونی کارروائی ہو یا نہ ہو؟ ہونی چاہیے، یہ کوئی جرم تو نہیں ہے نا؟ اونچی آواز سے آواز بلند کرنا کوئی جرم ہے؟ نہیں ہے جرم۔ اور اگر یہ لٹریچر ضبط نہیں ہوتا، اس قسم کی تحریریں ضبط بھی نہیں ہوتی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں؟ بلند آواز تھوڑے بولتے، اندر والے بولتے باہر والے نہیں، لڑکی کا آواز ہے اگر کچھ ہوا تو وہ تو بولنے والے ہی کے خلاف ہوگا، آپ کے بولنے والوں میں سے نہیں، میرے خلاف ہوگا جو ہوگا، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آواز بلند ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر کتاب، تحریر، رسالہ اس قسم کا جس کی یہ تحریر ہو کہ نبی کی بیویاں پاک نہیں ہیں، اس کو ضبط نہ کیا جائے تو کیا اس کے خلاف کہ یہ غلط ہے اور یہ لکھنے والے غلط لوگ ہیں یہ کہنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اسی آواز سے ہے نا اجازت؟ سویرا بات کہتا رہا ہوں، گورنر پنجاب نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، آپ نے بھی اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ مختلف مسالک کے لوگ ایک گلدستہ ہے اور اس گلدستہ میں مختلف رنگ ہے، کوئی پیلا، کوئی گلاب، کوئی سبز، کوئی ایسا، پڑھا ہوگا آپ میں سے بعض لوگوں نے، مختلف رنگ بتلائے ہیں، لیکن گورنر صاحب کو اپنی تمام تر معلومات کے باوجود بھی اس گلدستے میں کوئی کالا رنگ نہیں ملا۔ ہائے ہائے، نہیں سمجھ آئی بات؟ آپ سمجھے نہیں ہے؟ میں یہی تو کہتا ہوں کہ کالا گلدستے میں شامل نہیں ہے، پیلا شامل ہوگا، گلاب شامل ہوگا، کالا ہے گلدستے سے خارج۔ اگر ہے تو گورنر صاحب دوسرے بیان میں اس کو بھی شامل کریں کہ یہ بھی گلدستے میں ہے، ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے بات یہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو کالا گلدستے سے گورنر صاحب نے خارج کر دیا یا نہیں کر دیا؟ اگر گورنر صاحب نے خارج کر دیا ہے تو ملک میں کوئی فتنہ نہیں ہوا، اگر میں بھی کہوں کہ گال کالا اس گلدستہ اسلام کا پھول نہیں ہے تو میرا جرم تھا۔ بات تو ایک ہی ہے یہ نہیں؟ اسی وجہ سے تو جو فرمائیے، اگر حق نواز کہے کہ جلوس جو کہ ماتم اور خنجر بردار ہو کر نکلے، یہ ملک میں فساد آپ کا ذریعہ بن رہا ہے، اسے نہیں نکلنا چاہیے، تو اس کے خلاف تو 16 ایم پی او کے فرقہ واریت پھیل گئی، لیکن اگر یہی بات علامہ خمینی کہہ دیں پھر فرقہ واریت نہیں ہے؟ اللہ کا منبر مفتی محمد حسین نے یہی کہہ دے یہ فرقہ واریت نہیں ہے. اگر یہ بات آپ کا شاہی خطیب عبد القادر آزاد کہہ دے یہ فرقہ واریت نہیں ہے, جب باقی مولویوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو اخری بات کہتے ہیں, خمینی بھی وہی کہہ گیا جو اخری بات کہتے ہیں, تو میں مجرم کیوں, وہ قوم کے خاتم کیوں؟ انصاف کا دامن ہاتھ میں لیجئے, کیوں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیا سمجھتے ہو کہ اس طریقے سے میں دین کے انکنے سے رک جاؤں گا؟ میں تمام جبر و استبداد کی طاقتوں کو پمال کرتے ہوئے سدھی کی عصمت کے پھیرے لہرا چھوڑوں گا, یا جان مٹ جائے گی یا دنیا میں گلی گلی صدیق صدیق ہو جائے.
قانون تھا کہ تم مجھے عدالت میں پیش کر کے تم نے نہیں کیا, بلکہ
کے میرے ساتھ مولانا اشدانی بھی تھے ان کی بھی وہی تاریخ ہے, ان کو بھی پیش نہیں کیا گیا. اگلے دن پھر تاریخ بتلائی گئی, اس تاریخ سے بھی لا کے پیش نہیں کیا گیا. اس قانون کو تم نے خود جڑایا, جب خود تم قانون کے محافظ کہلانے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتے ہو تو دوسرا کوئی کب کرے گا؟ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ گرفتاری انلیگل, جیل میں چھوڑ کے آنے والا پروگرام بھی غیر عالمی تھا, لیکن جب جیل کے عملے نے مانا پھر ورنٹ بنائے گئے اور اس کے بعد جیل میں رکھا گیا. پھر ہمیں جتنے دن جیل میں رکھا ہے اس میں ہمیں عدالت میں لانا چاہیے تھا, مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے اگلی تاریخ لینا چاہیے تھی, لیکن ہمیں نہیں لایا گیا بلکہ وہی ہمارا ورنٹ لایا گیا. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ 15 دن کا قانون کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جس آدمی کو جیل میں رکھا گیا ہے وہ گویا اب عدالت کی تحویل میں ہے, عدالت اس کی محافظ ہے, عدالت نے اس کی صحت کا, عدالت نے اس کے وجود کا, عدالت نے اس کی گویا تمام تر چیزوں کی حفاظت کرنی ہے. کوئی اس کو بدھن تو نہیں پہنچا, کوئی اس کو تکلیف تو نہیں ہے, جیل میں اسے مارا پیٹا تو نہیں گیا. اس صحت کو دیکھنے کے لیے کم از کم 15 دن میں عدالت بلائے کہ میں نے جو جیل والوں کے سپرد امانت کی تھی وہ امانت صحیح ہے. ہماری امانت تو یہ ہے کہ ہم جیل میں پڑے رہے, ہمارا ورنٹ ان کی عدالتوں میں بتلاتا رہا کہ صحیح سالے میں ورنٹ بولتا رہا کہ صحت مند ہیں, ہم نہیں آئے. تو یہ بھی تو قانون تھا, اس قانون کی دھجیاں کیوں بکھیری گئیں, اس کی عمل کیوں نہیں کیا گیا اور اس کے مطابق ہمیں کیوں عدالت میں لا کے پیش نہیں کیا گیا؟ انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو میں اس خلاف ورزی پر بات پرس کراؤں گا ہائی کورٹ کے ذریعے سے. اگر زندہ اس تو ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں بھائی جو انصاف کا نام لیتے ہیں یا انصافی عمل کرتے ہیں. ساری تو بے انصافی نہیں چھا گئی کہ ایک آدمی کو ہمیشہ ہی تم رگڑتے چلے جاؤ اور تمہیں کوئی پوچھے نہیں اور بات پرس تک نہ ہو. تو میں نے عرض یہ کیے کہ اس قسم کی ساری کاروائی تقریریں بعد میں نوٹ کرنا, ڈائریاں بعد میں بنانا, پھر جیل میں ڈال دینا, گواہ ٹاؤٹ گواہ گواہی دیں گے. آپ نے جمعے کی تقریر سنیے, خدا کو ہاتھ سے نازر کر کے کہتا ہوں سنیے, کہاں بیٹھے تھے؟ میں مسجد میں اگلی سب کو بیٹھا تھا. عقیدہ کیا رکھتے ہو؟ شیعہ. اندازہ لگاؤ. سوال ہوا کہ تم وہاں کیا لینے گئے؟ آپ کوئی جواب نہیں. دوسرا آیا, تم نے تقریر سنی جی سنیے, کہاں بیٹھے تھے؟ تو وہ کہتے میں آرار پارک میں کھڑا تھا. پہلا کہہ گیا یہ بھی میرے ساتھ اگلی سب میں بیٹھا تھا. دوسرا کہتے میں آرار پارک میں کھڑا لوڈ اسپیکر سے سن رہا تھا. اس قسم کے گواہ پیش ہوتے ہیں جو پولیس کے ٹاؤٹ گواہ ہیں کہ جنہوں نے ذمہ یہ لے لیجیے کہ ہم نے گواہی دینا ہے. چنانچہ ڈنگ سٹی کی ایک تقریر پر میرے خلاف اپنا رانا وارث علی صاحب یہاں مجسٹریٹ تھے, ان کی عدالت میں پیش ہوا, گواہی دینے لگا. تو ہمارے وکیل نے سوال کیا کہ بھائی تو آخری بار کی تقریر سننے کیوں کیا جب تو شیعہ ہے تیرا وہ عقیدہ نہیں؟ تو جواب دیتے ہیں کہ یہ بھی تقریر چنگی لگ رہی ہے. عدالت کے ریکارڈ پہ یہ الفاظ موجود ہیں اس کے, میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں ریکارڈ پیش کر سکتا ہوں. جب اس نے یہ لفظ کہے تو رانا صاحب بھی ہنس پڑے, سارے جو لوگ وہاں عدالت میں کھڑے تھے وہ بھی ہنس پڑے. تو میرے وکیل نے جرا کی کہ جناب جب شیعہ مسلک کے خلاف کی تقریر پر مقدمہ ہے اور شیعہ مسلک کا گواہ کہتا ہے کہ مجھے تقریر اچھی لگتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تقریر قابل اعتراض تھی ہی نہیں. مقدمہ گیا, اٹھ گیا, اسی مقدمہ میں بنے مقدمہ نہیں, اسی طرح ایک مقدمہ جی آپ کی زبان بندی ہے, تعمیر کرا کے لے گئے آرڈر پر, جو آرڈر تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا, جس میں وجوہات تھی تو اختیار لیں گے, تقریر کرتا ہے تو یہ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے فلاں, بھائی ٹھیک ہے کرتا ہوں گا یا نہیں, آگے کیا کہ چاہو, وہ آرڈر کوئی نہیں تھا. ان وجوہات کے دستخط کرا کے لے گئے, پوری نہیں سناتی تھی انتظامیہ, بس آپ پکڑا گیا آپ نماز اس میں خلاف ورزی کی ہے. جب بحث کا نمبر آیا تو ہمارے وکیل نے سوال کیا جناب ہم پابندی نہیں تھے, ہماری زبان بندی نہیں ہوئی تو ہم نے خلاف ورزی کب کی ہے؟ یہ آپ کے دستخط ہے, ان دستخطوں میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے تقریر نہیں کرنی, اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, اس میں تو ہے کہ تو تقریریں سخت کرتے کرتا ہوں گا, لیکن اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس آرڈر کے کوئی دستخط نہیں. شہزاد حسن ڈپٹی کمشنر تھے, پورا ڈی سی او حافظ لیس کیا, سارا ریکارڈ چھان مارا, کوئی ثبوت نہیں مل سکا. یہ تمہاری کارکردگی ہے کہ جن کمزوریوں سے تمہاری میں واقف ہو چکا ہوں, مت سمجھو کہ تم قانون جانتے ہو, مجھے تمہارا قانون معلوم نہیں ہے. میں جانتا ہوں ان تمام کمزوریوں کو جس ذریعے سے ملک کے امن پسند شہریوں کو ستایا جاتا ہے. کوئی قانون نہیں جہاں صرف نوکر شاہی ہے, قانون کو اٹھا کے کھڈے لائن میں رکھا ہوا ہے. یہ قانون ہے مجسٹریٹ با اختیار ہے دفتری کا, اسے حق ہے میری ضمانت لینے کا, اسے کیوں فون کے ذریعے دبایا جاتا ہے؟ تاریخ تاریخ ڈالنی ہے, ضمانت نہیں لینی. اگر انصاف ہے اسے آزاد چھوڑ دو, وہ ضمانت لے اس کی مرضی, ریجیکٹ کر دی اس کی مرضی, ٹھیک ہے یہ نہیں ہے. اسے کیوں فون کرتے ہو کہ تاریخ ڈالو, اسے کیوں کرتے ہو ضمانت نہیں لینی, جب تم قانون کی بالادستی نہیں مانتے تو اور کوئی کون مانے گا؟ قانون کی بالادستی یہ تھی تم بھی اس قانون کے پابند ہوتے, مجسٹریٹ کی اس پر اس کا پابند ہوتا. مجسٹریٹ کو اختیار ہے ضمانت لے لے یا ریجیکٹ کر دے. 16 ایمپیوں کا کیس یہ نا, تم نے اس کو کیوں قانون کے خلاف پابند کیا کہ ضمانت نہیں لینا جب تک ہم کان میں تھوک نہ مارے؟ اس کا معنی یہ کہ ملک میں قانون نئی نوکر شاہی ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے اور نہیں پوچھتا کہ یہ میں قانون کے مطابق کرتا ہوں یا نہیں. تو بھائی جان, اگر مجھے قانون کا درس دیتے ہو تو پہلے اپنے وجود کی اس کو نافذ کرو. بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی سمجھ میں میری بات آ رہی ہے؟ میں نے آغاز جہاں سے کیا تھا کہ اگر کوئی ایسی تحریر ملک میں چلتی ہو کہ جس تحریر میں پیغمبر کی تمام ازواج مطہرات کو ناپاک لکھا گیا ہو تو وہ سخت ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کے خلاف آواز اٹھنا چاہیے یا نہیں اٹھنا چاہیے؟ اونچی آواز سے توجہ کیجیے. اور اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو سچ کہتا ہے یا غلط؟ بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ اب توجہ کیجیے. میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا لیکن جمعے کا اجتماع یا جمعے کا وقت اس کی گنجائش ہی اپنے اندر نہیں رکھتا کہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے لاؤں. لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ میں کچھ عرصہ آپ کے سامنے وہ حالات لاؤں کہ جن حالات کے ذریعے ہمارے اوپر زیادتی ہوتی رہتی ہے, اور آپ کو یہ یقین ہو جائے گا ان شاء اللہ ہمارا جرم کوئی نہیں, سراسر زیادتی اور ہم مظلوم ہیں. لیکن میں ہاتھ نہیں جوڑوں گا, میں درخواست نہیں کروں گا, میں منت نہیں کروں گا. مظلومی کی زندگی گزر جائے گی, زندگی اقتدار کی بھی گزر جائے گی, لیکن میں وہ زندگی زندگی سمجھتا ہوں جو شہر کی طرح گزر جائے, گیٹر کی طرح زندگی گزرنے پہ لائق ہے. منت تو نہیں کروں گا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ سن لے خدا را, تم نے خدا کو جان دینے, سمجھو حق نماز کو, وہ کہتا کیا ہے, اس کی سیاستی کیا ہے. یہ قرآن کا ترجمہ ہے جو کراچی سے چھپا. آپ کہتے ہیں کراچی میں یہ کیوں ہو گیا؟ میں کہتا ہوں گورنر صاحب, صدر مملکت صاحب, ان تحریروں کی وجہ سے ہوا ہے جو کراچی میں ہوا ہے. واضح میں آتی ہے نہیں آتی؟ یہ ترجمہ قرآن کراچی سے چھپا ہے اور تازہ چھپا ہے, کچھ زیادہ مدت نہیں ہوئی, سال سوا سال ہوئے. اور اس قرآن کو اس کا ترجمہ کرنے والا مولانا فرمان علی صاحب ہیں, یہ تو ترجمہ کرنے والا ہے. حاشیہ لکھنے والے دو چار اور ہیں, اور جن لوگوں نے اس کی تائید کی ہے وہ تقریباً کوئی 10 مجتہدین ہیں جو اس کی تائید کرتے ہیں. اس کی ابتدا میں ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے, بڑے بڑے مجتہد اور علامے, کہ یہ ترجمہ بڑا صحیح ہے, بڑا صحیح ہے, فلاں ہے. اب توجہ فرمائیے, اسی ترجمے کا جو قرآن کریم کراچی سے چھپا ہے, اگر رپورٹر اپنے حال پہ بھی رحم کرے, میرے حال پہ بھی رحم کرے, اپنی قبر کا بھی خیال رکھے, میری قبر کا بھی خیال رکھے, تو میں اسے درخواست کروں گا کہ وہ اس کا پورا پتہ نوٹ کرے. اگرچہ میں نے پورے ملک میں اس کا پتہ نوٹ کرا, بار بار بتلا کہ یہ کہاں سے چھپا ہے, کس نے چھاپے, کراچی سے چھپے, پورا پتہ پریس کا دوسرا سب جس کے اوپر موجود ہے. رپورٹر کو چاہیے کہ وہ مجھ سے لکھ کے لے جائے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو, وہ غلط الفاظ نہ لکھ کے لے جائے. اس لیے میں اس کو پڑھتا نہیں ہوں کہ یہ کس پریس سے چھپا کہاں سے, کیونکہ وہ کافی تفصیل سے بات مختصر کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. اس ترجمے کا 18 پارا ہے اور ترجمے کا صفحہ 633 ہے, پارا 18 صفحہ 633, سورہ نور, اور آیت الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ترجمہ کرنے والا میرا نہیں, ترجمہ کرنے والا صدیق کا دشمن ہے. باتیں میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ترجمہ کرنے والا عمر عثمان کا دشمن ہے, میرا نہیں. اور وہ ترجمہ کیا کرتا ہے آپ ہی پڑھ سکتے ہیں, اردو جانتے ہیں, جس کا دل چاہے پڑھ لے. ترجمہ کرتا ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے مناسب ہیں, اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے, اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے موضوع ہیں, اور پاک مرد عورتوں کے لیے. لوگ جو کچھ ان کی نسبت بکا کرتے ہیں, یعنی پاک عورتوں کے متعلق لوگ جو کچھ ان کی نسبت بکا کرتے, اس سے یہ لوگ بڑی ذمہ ہیں. یعنی جب عورتیں پاک ہیں اور پاک مردوں کے گھر ہیں تو وہ بکنے والے لوگوں کی بکواس سے بڑی ذمہ ہیں, انہی پاک لوگوں کے لیے آخرت میں بخشش اور عزت کی روزی ہے. یہ آیت اور ترجمہ آپ نے پڑھ لیا. میں نے عرض کیا ترجمہ میرے کسی بزرگ نے نہیں کیا, ترجمہ کیا صدیق کے دشمن نے, اور یہ ترجمہ کرنے کے باوجود اب اسی حاشیہ پر لکھتے ہیں. یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضرت رسول کریم جیسے نبی آخر الزمان کی سب بیویاں پاک طینت نہ تھیں. اگر یہ الفاظ نہ ہوں مجھے گولی مار دی جائے, اور اگر یہ الفاظ ہیں اور قرآن کے حاشیہ بھی ہیں اور ہمیں چیختے ہوئے مدت گزر گئی تو حکومت یہ اشتعال انگیز لٹریچر کو ضبط نہیں کرتی. اس خلیص تعبیر کے خلاف آواز اٹھانے والے کو مجرم گردانا جاتا ہے, اسے اسکریاں پہنائی جاتی ہیں, اسے رسوا کیا جاتا ہے, اسے پریشان کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوتا. اس لٹریچر کو ضبط کرو. کراچی میں جو کچھ ہوا اس کا سبب یہ تحریر ہے. کوئی مسلم بچہ پیغمبر کی بیویوں کے متعلق یہ لفظ نہیں سن سکتا. آپ سن سکتے ہیں, برداشت ہو سکتے ہیں, تو فرمانی کا ترجمہ ضبط ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں نے بارہا کہا ہے, توجہ کیجیے. بہت سارا بہت کچھ میں کہنا چاہتا تھا, وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا. مزید تفصیلات چندہ والے جلسہ میں صحیح انشاءاللہ, یا آئندہ زندگی میں اگر خدا نے موقع فراہم کیا. توجہ فرمائیے, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ غلیظ تحریری جو اصحاب رسول کے خلاف تھی, غلیظ زبان جو ازواج مطہرات کے خلاف ہے, اگر اس کو پابند کر لیا جائے, غلیظ تحریریں ضبط کر لی جائیں, ناموس اصحاب رسول پہ کوئی حملہ نہ کیا جائے, تو حق نواز وعدہ کرتے کہ میں کوئی ایسی احتجاجی تقریر نہیں کروں گا. لیکن جب تک نبی کے خلاف چھپنے والی تحریر جو ربہ سے نکلتی ہے وہ ضبط نہیں ہوتی, پیغمبر کی ازواج کے خلاف چھپنے والی تحریر جو لاہور سرگودا اور کراچی سے چھپتی ہے وہ ضبط نہیں ہوتی, پیغمبر کی ازواج کے خلاف جو شہر اگلا جاتے جب تک اس کو قانون کی ضبط ملا کر اسے ختم نہیں کیا جاتا, اس وقت تک حق نواز بولے گا چاہے اسے تلوار اسے نوچ نوچ کے کھا رہا ہو. اس وقت تک تم زبان بند نہیں کر سکتے. میرا غیرت مطالبہ ہے کہ یہ غلیظ تحریریں ضبط کر لی جائیں, ٹھیک ہے یا نہیں؟ جب یہ سب ہو جائیں گی امن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تحریر یہ پھیلے کہ فاطمہ الزہرا نے میری ران کے سر رکھا, بات گانی کہے کہ سارا نے میری لان کے بیداری کے عالم میں سر رکھا, یہ تاریخ چھپے اور تمہارے کہو کہ امن صبر کر دو, ہم سے صبر نہیں ہوا. اس تاریخ کی موجودگی اور میں پرزور احتجاج کرتا ہوں, بلکہ نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں ان نوجوان بچوں کو جو سنی گاڑ کے چنیوت نے جنہوں نے کفر کے قلعے میں آخری میخ ڈالا ہے, کفر کے قلعے نے جنہوں نے تیر گاڑ ڈالا ہے اور آج وہ جیل کی صحبتیں برداشت کر رہی. میں پرزور مطالبہ اور احتجاج کروں گا کہ ان نوجوان بچوں کو فوری رہا کیا جائے اور ان کے خلاف قائم شدہ مقدمات کو پھر فور واپس لیا جائے. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ بھی چاہتے ہونا چاہیے, آپ کھڑا کر کے تائید کیجیے. میرے بعد میں احترام سامعین, ابھی ابھی ایک ٹیلی فون آیا جس کو صحیح مانا نہیں میرے ساتھی وہ کور نہیں کر سکے کہ سائیوال میں لڑائی ہوئی قادیانی اور مسلمانوں کی, جس میں دو مسلمان شہید ہو گئے, لیکن کون سا سائیوال, سرگودے والا یا وہ والا, یا کیسے لڑائی ہوئی, اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی, وہ فون صحیح سماعت نہیں کر سکے. اس لیے میں کوئی تفصیل ذکر نہیں کرنا چاہوں گا, حالات کوئی ہوئے تو آپ کے سامنے آ جائیں گے. بہرحال میں آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں, ہم پورا امن شہری ہیں, پورا امن رہنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے یا نہیں؟ اسی بات سے جیو اور جینے, اسی بات سے جیو اور جینے. تو پورا امن کہا تقریر کرتے ہوئے کہ خبیث کی بچی خبیث ہے, چاہے نبی کے گھر ہو چاہے رسول کے گھر, وجہ کیجیے. اور یہ ڈائری آپ کی انتظامیہ تک پہنچائی گئی, کوئی کارروائی نہیں ہوئی. موزہ باغ میں ابو بکر عمر کا نام لے کر تبرع کیا گیا, درخواست دی گئی, مدعی پیش ہوا, وفد ملا, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی, بلکہ دو بجے رات جا کر پولیس اس مدعی کو اور اس کے لوائقین کو مجبور کرتی ہے کہ اس سے ابو بکر عمر کا نام نکال دو اور یہ لکھو کہ اشتعال انگیز نعرے تھے, ہم پرچہ درج کرتے ہیں. ایک طرف اتنی کرم نوازی اور دوسری طرف تم بتلا ہی نہیں سکے کہ حق نواز نے کہا کیوں, وہ جیل کھاتے اور دوسری جانے پوچھا ہی کوئی نہیں. اس صورت میں تم حلف کھاؤ تب بھی کہوں گا تم نے زیادتی کی ہے, تم سر پہ قرآن رکھو تب رکھوں گا. تم کسی کے تم چھڑے بن چکے ہو, تم کسی کے ہاتھ سے دیکھ چکے ہو, تم کسی کے غلام بن چکے ہو. تمہارے ہاں کوئی قانون نہیں, تم قانون کی بالادستی کو خود نہیں مانتے. میں قانون کی بالادستی مانوں گا, بشرطے قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. تم بھی قانون کی بالادستی مانو, نہ ہم شرارت کرتے ہیں نہ تم شرارت کے اسباب پیدا کرو. بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ جیو اور جی نہیں دو, امن سے رہو, امن سے رہنی دو. ہم فتنہ نہیں پھیلانا چاہتے. آخری بات, خدا کی قسم مستقبل معلوم نہیں, مستقبل معلوم نہیں. آج اتنے ڈیتھ ضرور ہیں اس کے فضل سے, اس کے فضل سے, اس کے کرم سے, اس کی مہربانی سے. آج اتنے ڈیتھ ضرور ہیں کہ اگر میں آپ کے شہر میں چار تکلیریں ٹوکوں پہ کر کے یہ کہہ دوں فلاں جگہ آگ لگا دو, پبلک آگ لگا دے گی. اگر میں یہ کہہ دوں کہ فلاں دفتر کا گھیراؤ کر لو, پبلک گھیراؤ کر لے گی. اگر میں یہ کہہ دوں کفر کا فلاں اڈا اڑا دو, پبلک اڑا دے گی. اقلیت کے امن پسند ہونے کی اس سے بڑی کوئی اور دلیل نہیں ہو سکتی کہ دس سال کے طویل عرصہ بھی آپ پیش نہیں کر سکتے کہ میری تقریر پہ لڑائی ہوئی ہو, میری تقریر پہ آگ لگی ہو, میری تقریر پہ لوگ گتھم گتھا ہو گئے ہوں. اس سے بڑی امن پسندی کی اور دلیل کیا ہوگی؟ جبکہ میں کر سکتا تھا نہیں کیا, جبکہ میں کر سکتا ہوں نہیں کیا. اگر تمہیں یہ امن نظر نہیں آتا تو اس کے سوا میرے پاس امن کی اور زبان کوئی نہیں. تم جانو تمہارا کام جانے, میں جانوں میرا کام اور میرا اللہ جانے. واہ خدا والا.